ایمان ہے قول مصطفی.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ عز و جل درس سیرت کا باقاعدہ آغاز ہمارا پچھلے درس میں ہو چکا اور سیرت سے متعلق کچھ اہم باتیں اور کتاب کا اور مصنف کا کچھ تعارف ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی تھی اور کتاب کی ابتدا کی تھی. کتاب کے بنیادی اعتبار سے دو حصے ہیں، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل ہے اور دوسرا آپ کے جو اصحاب اشرہ یعنی جن کو اشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے ان کی مختصر سیرت پر مشتمل یہ کتاب ہے. ابتدا ظاہر ہے کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے مصنف نے کی ہے، اور سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نسب کو بیان کیا ہے. نسب کے حوالے سے چند ایک باتیں ملاحظہ فرما لیں، انہوں نے فقط نام ذکر کیے ہیں اور ایک آدھی بات ذکر کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مبارک نسب بیان کیا ہے وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالی عنہ تک کیا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آگے چل کر حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نسب بیان کیا اور یہ صحیح سند کے ساتھ سیاہ کی حدیثوں کے اندر موجود ہے. پھر اس کے بعد آگے فرمایا کہ جو نسب بیان کرنے والے ہیں انہوں نے جھوٹ بولا. یہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ قول کس کا ہے. صحیح یہی کہ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اس کے آگے یعنی حضرت عدنان سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آگے حضرت آدم علیہ السلام تک، اس میں علماء کا اختلاف ہے. جو نسب بیان کرنے والے ہیں، شجرہ بیان کرنے والے ہیں، انہوں نے مختلف نام اس میں ذکر کیے ہیں، اس لیے عمومی طور پر جو تحقیق ہوتی ہے، تفصیل ہوتی ہے، وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہوتی ہے. اس کے بعد کے ناموں میں اختلاف شروع ہو جاتا ہے اور عمومی طور پر یہ نام سریانی زبان کے اندر ہیں، اس لیے ان کے معنی پر بھی بڑی تفصیل سے گفتگو علماء نے کی اور کئی ایک نام کے معنی کے بارے میں عجز کا اظہار کیا کہ اس کا عربی زبان میں کوئی معنی بنتا نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح حدیث مبارکہ کے اندر مذکور ہے وہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کا نسب مبارک مذکور ہے. امام احمد نے فضائل الصحابہ میں اور امام طبرانی نے موجم اوسط میں اور کئی ایک محدثین نے اپنی مصنفات میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث مبارکہ روایت کی ہے. آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لی جبریل، مجھ سے جبریل نے کہا، قلبت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو پلٹ ڈالا یعنی انہیں چھان ڈالا، دیکھ ڈالا، مشرق میں بھی دیکھ لیا، مغرب میں بھی دیکھ لیا. ولم ارا احدا افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بھی نہیں دیکھا. وَلَمْ أَرَى بَيْتًا أَفْضَلَ مِنْ بَيْتِ بَنِي هَاشِمٍ، اور میں نے بنو ہاشم سے اعلیٰ اور افضل گھرانہ بھی ساری دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، آپ کا جو قبیلہ ہے، جو آپ کا نسب ہے، یہ تمام زمانوں میں سب سے عالی رہا ہے. حدیث پاک کے اندر ہے کہ ہر زمانے کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے 7 افراد زمین پر رہے ہیں، وہ سب سے بہتر افراد رہے ہیں ہر زمانے کے اندر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے بہتر لوگوں کے اندر بھیجا گیا، بہتر گھرانوں کے اندر بھیجا گیا، بہتر زمانے کے اندر بھیجا گیا. یعنی ہر زمانے کے اندر آپ کا جو مبارک نور منتقل ہوتا رہا، وہ اس زمانے کے بہترین افراد کے ذریعے آگے منتقل ہوتا رہا. اس کا مطلب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والے اپنے زمانے کے اندر ہمیشہ سب سے افضل و اعلیٰ رہے. اور اس پر ہمارے علماء محققین نے، جیسے علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ، اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شمول الاسلام کے نام سے ڈیٹیل کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں، اور اس کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آبا و اجداد یہ اللہ پاک کو ماننے والے تھے، مومنین اور مباحد تھے. یعنی ان میں کوئی بھی کافر و مشرک نہیں گزرا، سارے کے سارے مومن ہیں. تو یہ بنیادی اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب مبارک کے حوالے سے جاننا ضروری ہے. اب مصنف علیہ رحمہ ابتدا فرماتے ہیں، ہم نسب بھی سنتے جاتے ہیں اور کچھ باتیں انشاءاللہ منفرد قسم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نسب سے متعلق سنتے ہیں. فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نسبہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب. فنبدأ بنسبہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ابتدا کرتے ہیں. فہو ابو القاسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. ایک کنیت آپ کی ابو القاسم تھی، دوسری جب سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے شہزادے دنیا سے انہوں نے پردہ فرمایا، انتقال ہوا، تو جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض کی کہ السلام علیکا یا ابا ابراہیم، السلام علیکا یا ابا ابراہیم. تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری کنیت یہ ابو ابراہیم تھی. کئی ایک علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت میں سے ایک کنیت لکھی، ابو الارامل، یعنی بے سہاروں کے، بالخصوص جو عورتیں بیوہ ہوتی تھیں ان کی مدد کرنے والے. ابو کا معنی آپ جانتے ہیں بخوبی، کہ جس طرح یہ والد کے معنی میں آتا ہے اسی طرح ذو کے معنی میں آتا ہے، یعنی بیواؤں کی بالخصوص خدمت کرنے والے، بیواؤں کی بالخصوص خدمت کرنے والے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ سے یہ طریقہ کار رہا کہ آپ یتیموں کے سہارے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیوہ عورتیں ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر، ان کی خاص طور پر مدد کا اہتمام کیا کرتے تھے. تو اس اعتبار سے آپ کی ایک کنیت ابو الارامل بھی بیان کی گئی ہے، اور یہ کنیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توریت مقدس کے اندر بھی بیان کی گئی. فہو ابو القاسم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث مبارکہ روایت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، انا ابو القاسم، اللہ یؤتی وانا اقسم، کہ میں ابو القاسم ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اللہ پاک عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں. ایک عالم ہے ابو عبداللہ سلام بن ابی محمد عبداللہ بن سلام الباہلی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، ادیب گزرے ہیں. ان کی کتاب الزخائر والاعلاق فی آداب النفوس و مکارم الاخلاق، مطبوع کتاب. اس میں یہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے ابو القاسم. وجہ کیا ہے؟ فانہ یقسم الجنت بین الخلق یوم القیامہ. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ قیامت کے دن مخلوق کے درمیان جنت کو تقسیم فرمائیں گے۔ تو اس تقسیم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا قرار پائی؟ ابو القاسم۔ اور دوسری وجہ کہ آپ کے شہزادے سیدنا قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی نسبت سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ فہو ابو القاسم محمد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے محمد، اور اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو میں مختلف سلسلوں کے اندر کر چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی کوئی حد نہیں ہے، کہ جتنے آپ کے اوصاف، جتنی آپ کی خوبیاں، اتنے ہی آپ کے نام۔ آپ کے سخاوت کی وجہ سے آپ کو سخی کہا جاتا ہے، جواد کہا جاتا ہے، آپ کے کرم کی وجہ سے آپ کو کریم کہا جاتا ہے، آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے آپ کو بدر کہا جاتا ہے، الباہر کہا جاتا ہے۔ مختلف اوصاف آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مختلف صفات کے اعتبار سے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آپ کی خوبیاں اور صفات یہ بے حد و بے شمار ہیں، جس کا مخلوق شمار نہیں کر سکتی، تو اسی طرح آپ کے نام بھی بے شمار ہیں۔ لیکن ذاتی نام دو ہیں، ایک محمد، دوسرا احمد۔ محمد آپ کے دادا جان نے آپ کا نام رکھا، اور جب آپ سے پوچھا گیا آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا ہے، تو فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میرے اس بیٹے کی تعریف زمین و آسمان میں مسلسل کی جائے گی۔ تو وہی ہوا کہ محمد، یعنی الذی یحمد حمدن بعد حمدن، وہ ہستی کہ جس کی مسلسل تعریف کی جاتی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ تعریف یہ کی جاتی رہی۔ اور احمد جو نام رکھا وہ آپ کی والدہ نے رکھا، اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جب آپ اپنی والدہ کے مبارک پیٹ میں تھے تو اس وقت آپ کی والدہ کو یہ بشارت دی جاتی تھی کہ آپ نبی احمد کے ساتھ حاملہ ہیں، آپ کے پیٹ میں اللہ پاک کے نبی احمد موجود ہیں، تو اس نسبت سے آپ کی والدہ نے آپ کا نام یہ احمد رکھا ہے۔ ابن عبداللہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی کا نام عبداللہ ہے، اور کنیت ان کی والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آپ والد تھے۔ ان کے واقعات بھی مشہور ہیں، اور ان کا نام واضح ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ خود یہ نام دلالت کرتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد گرامی موحد تھے، اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے، صرف اللہ پاک کو ماننے والے تھے۔ ہاں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ چونکہ انہوں نے نہیں پایا، ابھی آگے چل کے اس پہ گفتگو آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی، آپ دنیا میں تشریف لا چکے تھے یا نہیں جب آپ کے والد گرامی کا انتقال ہوا۔ اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، اس پر یہ پورا چیپٹر آگے چل کے آ رہا ہے۔ تو آپ کو چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا زمانہ نہیں ملا، نہ آپ کو نہ آپ کی والدہ کو، دونوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کا زمانہ نہیں ملا، لیکن اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں اور آپ کے شرف میں یوں بھی اضافہ فرمایا، اور آپ کے والدین کو اللہ پاک نے یہ شرف عطا کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو زندہ کیا اور اپنی امت کے اندر شامل فرمایا، اور شرف صحابیت ان دونوں کو عطا کیا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بلند مراتب کی بنیاد پر ہے کہ مرنے کے بعد ان دونوں کو زندہ کرنا، اور پھر ان کو کلمہ پڑھانا، اور اپنے اصحاب کے اندر داخل فرمانا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں ایک بات یہ مذکور ہے کہ آپ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ تو یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ آپ کو جو سب سے چھوٹا بیٹا کہا گیا ہے اس کی وجہ ہے، ورنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دو تین تین سال بڑے تھے، اور دونوں چچا ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں، تو فرمایا کہ بڑے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ میں 2 سال پہلے پیدا ہوا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ 2 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑے تھے، تو ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر زیادہ بڑے ہوئے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بڑی تھی، تو ایک اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ سب سے چھوٹے جو آپ تھے یہ اس وقت تھے جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمزم کے کنویں کے ملنے پر نظر مانی تھی کہ میں اللہ کی راہ کے اندر اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، جب یہ نظر مانی تھی تو اس وقت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے چھوٹے تھے، یعنی اس وقت حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو اس زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے کہ جب کہ انہوں نے نظر مانی تھی کہ میں نے اللہ کی راہ کے اندر سب سے بہتر چیز قربان کرنی ہے، اور پھر آپ قرآن اندازی ہوئی تو اس میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آیا تھا، اور یہ بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ آپ انتہائی حسین و جمیل تھے اور اپنے والد کے بہت زیادہ پیارے تھے، تو پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ قرعہ ڈالا، اس کے باوجود نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا رہا۔ پھر اس زمانے کے اندر ایک کاہنہ کے پاس گئے اور اس نے کہا کہ آپ اونٹ بڑھاتے چلے جائیں، 10 اونٹ ڈالیں اور ساتھ میں حضرت عبداللہ کا نام ڈالیں، جب تک اونٹ بڑھاتے رہیں گے یہاں تک کہ نام جو ہے وہ اونٹوں کا آ جائے تو پھر روک کے اونٹوں کی قربانی کر لیجیے گا، یعنی 2 پرچیاں ڈالیں، اس میں حضرت عبداللہ کا نام ہو اور ایک طرف 10 اونٹوں کی پرچی ہو، اب اٹھا کے دیکھ لیں کس کا آتا ہے، تو اٹھایا گیا تو حضرت عبداللہ کا دوبارہ نام، پھر 20 اونٹ کیے گئے، پھر پرچی اٹھائی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام، یہاں تک کہ 100 اونٹ ہو گئے تو پھر اس کے بعد 100 اونٹوں کی پرچی نکل آئی، تو 3 دفعہ پھر 100 اونٹوں کی پرچی نکلی اور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ وہ 100 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر قربان کی۔ یہ واقعہ مشہور ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس وقت کے واقعے کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے چھوٹے تھے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب سے چھوٹے تھے، تو اس کا معنی یہ بیان کیا گیا کہ اس وقت کے جتنے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان میں سب سے چھوٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ تھیں وہ جدا تھیں، اور حضرت عباس اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جو والدہ تھی وہ جدا تھیں، والد حضرت عبد المطلب ہی ہیں لیکن والدہ جدا جدا ہیں، تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے، اپنی والدہ کی اولاد میں سب سے چھوٹے تھے، یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دادی ہیں، ان کی اولاد میں سب سے چھوٹے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ورنہ حقیقی اعتبار سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر کے اندر چھوٹے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تو آپ نے یہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ میں 2 سال پہلے آ گیا، اسی طرح ایک حدیث مبارکہ یہ نقل کی گئی ہے کہ حضرت عباس یہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اور میں 2 یا 3 سال کا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پاس لایا گیا، حتیٰ نظرت الیہ، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وجعل النسوۃ یقلن لی قبل اخاک، جو عورتیں لے کر آئی تھیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ ذرا اپنے بھائی کو بوسا دو، چومو ان کو، تو حضرت عباس کہتے ہیں فقبلتہ، میں نے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسا لیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس اعتبار سے بہت ساری سعادتیں یہ حاصل ہوئی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انتہائی حسین و جمیل تھے، انتہائی حسین و جمیل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک نور تھا وہ ان کی پیشانی مبارک کے اندر چمکتا تھا، تو اس چمک دمک کی وجہ سے بھی حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سے بڑی محبت تھی۔ ابھی آگے چل کے بہت ساری باتیں آتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے وہ بھی بے مثال ہے. تو اللہ پاک نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان کو جس طرح شرف عطا فرمایا ہے, کمال عطا فرمایا ہے, اسی طرح خاندان کے لوگوں کو بہت زیادہ حسن و جمال عطا کیا تھا. کئی افراد ابھی آگے چل کے آتے ہیں کہ جن کے نام ہی ان کے حسن و جمال کی وجہ سے رکھے ہوئے تھے, اور لوگ ان کے جمال کی وجہ سے ان کو طرح طرح کے القابات دیا کرتے تھے. ابن عبد المطلب, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کے والد کا نام عبد المطلب ہے. اچھا, حقیقی طور پہ ان کے والد کا جو نام تھا حضرت عبد المطلب کا, اس کے بارے میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام عامر تھا, عامر, اور صحیح قول یہ ہے کہ ان کا نام شیبہ تھا. ان کا نام شیبہ تھا. شیبہ یہ بڑھاپے کو کہتے ہیں. تو چونکہ ان کے باروں کے اندر سفیدی موجود تھی, اس اعتبار سے ان کو شیبہ کہا جاتا, اس اعتبار سے, اور ان کو شیبت الحمد کہا جاتا, شیبت الحمد, یعنی چونکہ یہ تعریف کے لائق تھے, ان کی تعریفیں کی جاتی تھیں, تو اس لیے آپ کو شیبت الحمد یعنی حمد والا شیبہ, تعریف والا شیبہ ان کو کہا جاتا تھا. عبد المطلب کہنے کی وجہ کیا ہے ان کو؟ ان کے جو والد تھے حضرت عبد المطلب کے, حضرت ہاشم, حضرت ہاشم, ان کے بھائی تھے مطلب, ان کے بھائی مطلب, یعنی یہ حضرت شیبہ کے, عبد المطلب کے جو چچا ہیں ان کا نام ہے مطلب, ان کا نام ہے مطلب. حضرت ہاشم کا جو نکاح ہوا تھا وہ سلمہ نامی خاتون سے مدینہ منورہ میں ہوا تھا. وہیں حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تھی, اور بچپنا آپ کا وہیں گزرا تھا. جب حضرت ہاشم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہونے لگا تھا تو انہوں نے اپنے بھائی مطلب کو اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرا بیٹا ہے مدینہ منورہ کے اندر, تو جا کے تم اسے لے آنا. پھر ایک طویل اس پر گفتگو ہے, واقعہ ہے کہ یہ مطلب جو ہے یہ پہنچے تھے مدینہ منورہ, اور وہاں پر حضرت عبد المطلب کو کھیلتے ہوئے دیکھا تھا بچوں کے ساتھ. تو ان کی والدہ سلمہ سے گفتگو کی, پہلے تو انہوں نے منع کیا کہ میں اپنا بیٹا یہ نہیں دوں گی, لیکن پھر اس کے بعد گفتگو کے بعد ایک قول یہ کہ انہوں نے خود ہی دے دیا تھا, اور ایک قول یہ ہے کہ جو مطلب تھے انہوں نے حضرت عبد المطلب کو یعنی حضرت شیبہ کو یہ رات و رات اونچنی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ مکہ مکرمہ لے آئے تھے. جب یہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگوں نے پوچھا یہ کون ہے یہ بچہ, تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یہ میرا عبد ہے یعنی میرا غلام ہے میرا. تو ان کو اس وقت لوگوں نے عبد المطلب کہا, عبد المطلب کہا یعنی مطلب کا غلام. اب یہ گھر لے آئے, گھر لانے کے بعد پھر لوگوں کو بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں بلکہ میرا بھتیجا ہے, میرا غلام نہیں میرا بھتیجا, میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے. لیکن اس وقت تک یہ کیا مشہور ہو چکے تھے؟ عبد المطلب. اب ہر طرف ان کا نام کیا پڑ گیا؟ عبد المطلب. یہ نام ایسا مشہور ہوا کہ لوگ ان کے حقیقی نام یعنی شیبہ کو تقریباً بھول گئے. ہر ایک عبد المطلب کے نام سے ان کو جانتا ہے, اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کو عبد المطلب ہی ذکر کیا. حدیث پاک میں فرمایا انا نبی لا کذب, میں نبی ہوں کوئی جھوٹ نہیں, انا ابن عبد المطلب, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یعنی ان کی اولاد میں سے. بابرکت ہستی تھی ان کی, اللہ پاک نے بڑا مقام و مرتبہ ان کو عطا فرمایا تھا. اہل مکہ ان کی بہت زیادہ عزت و تکریم کیا کرتے تھے, اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حد درجہ محبت کیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عرصے تک انہوں نے ہی والدہ کے مثال کے بعد پرورش کی. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ کے اندر یہ دعا کیا کرتے تھے. اور واقعہ ان کا مشہور ہے کہ جب حبشہ کے بادشاہ نے حملہ کیا اور اونٹوں کو لے گیا, تو یہ اس کے پاس گئے اور جا کر اس سے کہا کہ میرے اونٹ مجھے واپس کرو. تو اس نے ایک دبدبا ان کا روب دیکھا تو تو اپنے پاس بٹھایا اور سارے اونٹ تو واپسی کر دیے، لیکن کہا کہ تمہیں فقط اپنے اونٹوں کے بارے میں پرواہ ہے، تمہیں یہ معلوم نہیں کہ میں تمہارے کعبے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا ہوں؟ تو کہا اونٹ میرے ہیں، اس لیے مجھے اس کی پرواہ ہے، کعبے کی حفاظت کرنے والا کعبے کا رب موجود ہے، وہ خود ہی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ موحد تھے، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بعثت کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا زمانہ نہیں پایا تھا جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا، اس لیے باقاعدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے، ورنہ دین فطرت پر موجود تھے اور دین حق پر یہ ثابت تھے، بت پرستی سے یہ پاک تھے۔ ابن ہاشم، عبد المطلب کے جو والد ہیں ان کا نام ہاشم ہے۔ ہاشم، ان کا حقیقی نام جو ہے وہ عمر ہے، ان کا حقیقی نام عمر ہے، اور ان کی کنیت ہے ابو نضلہ، کنیت ان کی ابو نضلہ ہے۔ ہاشم ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ ہشمن کا جو معنی ہے، جس سے ہاشم نکلا ہے، اس کا مطلب ہے روٹی کا چورا کرنا، ٹکڑے کرنا، اور اس کو سالن کے اندر ملا دینا، سرید بنانا۔ یہ جب سرید بنانے والا کوئی شخص ہو تو اس کو ہاشم کہا جاتا ہے، اس کو ہاشم کہا جاتا ہے۔ ان کو ہاشم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مکہ مکرمہ سے باہر جا کر تجارت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب یہ فلسطین کے علاقے کی طرف، ملک شام کی طرف سامان تجارت لے کر پہنچے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا ہے۔ تو عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایسے قحط کے موقع پر فائدہ اٹھاتے ہیں اور مال مہنگا بیچتے ہیں، لیکن انہوں نے اس علاقے کے اندر جہاں یہ تجارت کے لیے آئے ہوئے تھے، اپنا مال فروخت کرنے کے بعد دوسری چیزیں نہیں خریدیں بلکہ روٹی اور جانور خریدے اور مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کے سارے جانور اپنے قربان کیے اور جو گندم وغیرہ لے کر آئے تھے اس کی روٹی بنوائی اور اس کا سرید بنایا، اور سرید بنا کر کئی دنوں تک لوگوں کو کھانا کھلاتے رہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہاشم مشہور ہو گئے، یہ ہاشم مشہور ہو گئے، ورنہ حقیقی اعتبار سے ان کا نام کیا ہے؟ عمر، ان کا نام عمر ہے۔ ان کا جو انتقال ہوا تھا یہ فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا تھا، فلسطین کے علاقے، مشہور و معروف فلسطین کا شہر ہے غزہ، ہمارے دور کا تو بڑا مشہور شہر ہے۔ آج بھی ان کی قبر مبارک وہاں پر موجود ہے، اور ان کے نام سے مسجد ہاشم بھی اس جگہ پر موجود ہے۔ تو وصال ان کا اس علاقے کے اندر ہوا تھا، اور ان کا جو نکاح ہوا تھا وہ مدینہ منورہ میں حضرت ہاشم کا، یہ سلمہ نامی خاتون سے ہوا تھا، انہی سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تھی۔ اچھا، حضرت عبد المطلب اور حضرت ہاشم کو اہل عرب بدران کہتے تھے، یعنی دو چاند۔ عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بدر کہتے تھے اور حضرت ہاشم کو بھی بدر کہتے تھے، وجہ لی جمالیہما، ان دونوں کے حسن و جمال کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے ان کو بدر کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مکہ مکرمہ کے اندر جو حاجی آتے تھے، حاجیوں کو کھلانے پلانے کا اہتمام کرنا، زمزم سے پانی پلانا، دیگر کام کرنا، یہ سارے کے سارے حضرت ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھے۔ یہ خود بھی کھانا کھلاتے پلاتے تھے اور لوگوں کو بھی اس بات کی ترغیب دلایا کرتے تھے کہ جب لوگ آئیں حج کے لیے تو پھر ان کی خیر خواہی کرو۔ ابن عبدی مناف، حضرت ہاشم کے جو والد ہیں ان کا نام ہے عبد مناف، اور ان کا جو حقیقی نام ہے وہ ہے مغیرہ، حقیقی نام مغیرہ ہے۔ ان کو مناف کیوں کہتے ہیں؟ مناف کا مطلب ہے کسی چیز کا زیادہ ہونا، لمبا ہونا، طویل ہونا، یہ مناف کا معنی بنتا ہے، یہ انافتون سے نکلا ہے۔ تو چونکہ یہ بڑے لمبے تڑنگے تھے اس لیے عبد مناف کہلاتے تھے، عبد مناف کہلاتے تھے۔ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ قَمَرُ الْبَطْحَائِ لِجَمَالِهِ، ان کو بطحا یعنی طیبہ کا چاند کہا جاتا تھا، وادی بطحا کا چاند کہا جاتا تھا، لِجَمَالِهِ، ان کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ابن قصین، عبد مناف کے والد جو ہیں ان کا نام ہے قصی، اور یہ ان کا حقیقی اعتبار سے لقب ہے، حقیقی اعتبار سے لقب ہے، اور نام ان کا زید ہے، نام ان کا زید ہے، اور ایک لقب ان کا مجمع ہے، ایک لقب ان کا مجمع ہے. قصی یہ نکلا ہے اقصا سے، یعنی کسی چیز کا دور ہونا، کسی چیز کا دور ہونا. تو چونکہ یہ بچپن میں اپنے گھر والوں سے دور ہو گئے تھے، جب یہ واپس آئے تھے تو چونکہ دور سے آئے تھے اس لیے ان کو قصیون کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کہ یہ قصی ہیں، ورنہ ان کا نام کیا ہے؟ زید. اور ان کو مجمع کہا جاتا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے قریش کو ایک جگہ پر مجتمع کر دیا تھا، اور ان کا جو زمانہ تھا، ان کا جو دور تھا، اس دور کے اندر قریش کو بہت زیادہ سرخ روئی اور بہت زیادہ عزت اور ایک غلبہ حاصل تھا. یعنی انہی کی اجازت سے لشکر جایا کرتے تھے. اگر مکہ مکرمہ میں قریش نے کہیں پہ نکاح کرنا ہے تو پہلے ان کے گھر سے، دار الندوہ انہوں نے بنایا تھا، وہیں سے اجازت لی جاتی تھی. دار ارقم جو بنا ہوا ہے اس کے قریب، اور بہت سارے کام انہی کے ذمے تھے اور ان کی اولاد کے ذمے تھے. تو قریش چونکہ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اس لیے ان کو مجمع کہا جاتا ہے، ان جمع کرنے والے. اب یہ بھی اہل ایمان میں سے تھے اور مواحد تھے. ان کے الفاظ سماعت فرمائیے کہ لما ولی قصی امر مکہ، جب حضرت قصی یہ مکہ مکرمہ کے حاکم بنے تو انہوں نے قریش سے کہا، یا معشر قریش، اے گروہ قریش، انکم جیران اللہ و جیران بیتہ و اہل حرمہ و ان الحجاج زوار بیت اللہ فہم اضیاف اللہ. یعنی اے قریش، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے پڑوسی ہو، یعنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہو، حرم والے ہو، اور جو حاجی ہیں، حج کرنے والے ہیں، یہ اللہ پاک کے گھر کی زیارت کرنے والے ہیں، اور وہ اللہ پاک کے مہمان ہیں، اور مہمان اس کی جو سب سے بڑھ کر عزت کی جاتی ہے وہ مہمان ہیں جو اللہ کے مہمان ہوں، جن مہمانوں کی سب سے زیادہ عزت کی جاتی ہے وہ اللہ کے مہمان ہیں. لہذا تم لوگ آنے والوں کے لیے کھانا پینا تیار کیا کرو، کھانا پینا تیار کیا کرو. اس طرح انہوں نے کئی چیزوں کی ترغیب یہ لوگوں کو دلائی، جس سے واضح ہے کہ یہ اللہ پاک کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ پاک کی توحید کو ماننے والے تھے، انہوں نے کبھی بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر قدم نہیں رکھا. ابن کلاب، یہ حضرت قصی کے والد ہیں. کلاب ان کا نام حکیم ہے، نام ان کا حکیم ہے. کلاب کلبن کی جمع ہے، اور کلبن آپ جانتے ہیں کتے کو بولتے ہیں. اب یہاں کلاب کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں بہت سارے شکاری کتے ان کے پاس تھے، بہت سارے شکاری کتے ان کے پاس ہوتے تھے اس زمانے کے اندر، تو اس بنیاد پر ان کو کلاب کہا جاتا تھا، ورنہ حقیقی نام ان کا کیا ہے؟ حکیم. ان کا حقیقی نام حکیم ہے، ورنہ کلاب ان کو فقط اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کے پاس شکاری کتے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے. ابن مرہ، حضرت کلاب کے جو والد ہیں ان کا نام مرہ ہے، اور یہ ان کا حقیقی نام ہے، یہ نام ہی ان کا مرہ ہے. ابن کعب، مرہ کے جو والد ہیں ان کا نام کعب ہے. ابن لؤی، اور کعب کے والد کا نام لؤی ہے، کعب کے والد کا نام لؤی ہے. اچھا، کعب کہتے ہیں، نام میں دیکھیں کیسی بلندی ہے، کہ کوئی بھی چیز کہ جو ابھری ہوئی ہو، اونچی ہو، اس کو کعبن کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے ٹخنے ہیں تو پاؤں کے اندر ٹخنے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں، اونچے ہوتے ہیں، تو ان کو کعبن کہا جاتا ہے، ان کو کعبن کہا جاتا ہے. تو یہ بھی چونکہ بلند و بالا ہستی تھے، اس اعتبار سے ان کو کعبن کہا جاتا تھا. اس کی وجہ لکھتے ہیں امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی، انما سمی ھذا کعبا لارتفاعہ علی قومہ وتمکن علوہ علیہم وشرفہ منہم وَكَانَ عَظِيمَ الْقَدْرِ عِنْدَ الْعَرَبِ فَلِهَذَا أَرَّخُوا بِمَوْتِهِ إِلَىٰ عَامِ الْفِيلِ ثُمَّ أَرَّخُوا بِالْفِيلِ. یعنی ان کو کعب کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کو اپنی قوم کے اوپر بلندی حاصل تھی، قوم کے اوپر بلندی حاصل تھی، اور عرب کے نزدیک ان کا بہت بڑا مقام تھا. اہل عرب کا یہ انداز تھا کہ تاریخیں جو مقرر کرتے تھے کسی اہم واقعے کے ساتھ کرتے تھے. جیسے آگے چل کر ابھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت عام الفیل میں ہوئی، عام الفیل میں ہوئی، یعنی وہ سال جب کہ ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا تھا. تو جب کوئی خاص بات پیش آتی تھی تو پھر سال کی نسبت یہ اس کے ساتھ کرتے تھے کہ ہاتھیوں والے واقعے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا، ہاتھیوں والے واقعے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. حضرت کعب کا مقام و مرتبہ عرب کے نزدیک ایسا تھا، ان کی موت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد کی تاریخ بیان کرتے تھے کہ حضرت کعب کے انتقال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. جیسے ہاتھیوں والے سال کے بعد یہ معاملہ پیش آیا تو اس سے پہلے کیا کہتے تھے، حضرت کعب والے واقعے کے بعد یہ معاملہ پیش آیا. ٹھیک ہے، لؤئی یہ تصغیر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ جو بیل ہوتا ہے نا، بیل، وحشی بیل، جس کے اندر بہت زور ہوتا ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، اس کی یہ تصغیر بنائی گئی ہے. تو چونکہ یہ بھی انتہائی مضبوط ہستی تھے، بہادر تھے، اس اعتبار سے ان کو لؤئی کہا جاتا تھا. ان کی کنیت ابو کعب تھی اور ان کی جو اہلیہ تھیں ان کا نام عتیقہ ہے، ابن غالب، لؤئی کے والد ان کا نام ہے غالب، اور ابن فہر، غالب کے جو والد ہیں ان کا نام فہر ہے. یہ جو فہر ہیں، قریش جن کو ہم کہتے ہیں، یہ انہی کی اولاد ہیں. فہر کو قریش کہا جاتا تھا، اور جو بھی ان کی اولاد ہے وہ قریش ہے، جو بھی ان کی اولاد ہے وہ قریش ہے. یعنی فہر کی اولاد میں اگر کوئی نہیں ہے تو وہ قریش میں سے نہیں ہے. عرب میں سے تو ہو سکتا ہے لیکن قریش میں سے نہیں ہو سکتا. جتنے بھی قریش ہیں تمام کا تمام نسب جا کے یہ حضرت فہر سے جا کر ملتا ہے. قریش کو قریش کہنے کی تقریباً 20 کے قریب وجوہات علماء نے لکھی ہیں کہ قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے، قریش کو قریش کیوں کہا جاتا ہے. تو ایک وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ قریش یہ سمندری ایک ایسی مچھلی ہے کہ جو تمام کی تمام مچھلیوں کے اوپر غالب ہوتی ہے، تمام کی تمام مچھلیوں پر غالب ہوتی ہے. تو چونکہ حضرت فہر جو تھے یہ وہ تھے کہ جو تمام اہل عرب پر غالب تھے، تمام اہل عرب پر غالب تھے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کو قریش کہا جاتا ہے. یہ ایک قول ہے کہ حضرت فہر کو یہ قریش کہا جاتا ہے، ورنہ آگے چل کے آتا ہے کہ حضرت نضر جو تھے ان کو بھی قریش کہا جاتا تھا، ان کو بھی قریش کہا جاتا تھا. ابن مالک، فہر کے والد کا نام مالک ہے. ابن نضر، ابن نضر، یہ نضر جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہی مذکور ہے کہ قریش ان کی اولاد سے، قریش ان کی اولاد سے. ایک قول کیا ہے فہر، دوسرا قول کیا ہے نضر، لیکن دونوں باتیں ٹھیک ہیں، دونوں باتیں، اس لیے کہ حضرت نضر کی جو اولاد آگے چلی ہے وہ حضرت فہر ہی کے ذریعے چلی ہے، کسی اور کے ذریعے نہیں چلی. اگر ہم یہ تسلیم کریں گے کہ حضرت نضر کی اولاد کو قریش کہا جاتا ہے تو بھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ وہ جتنی بھی اولادیں ہیں وہ ساری آگے چلی کس سے ہیں، حضرت فہر سے، وہ ساری اولادیں حضرت فہر کی کہلائیں گی. اچھا، نضر کا جو معنی ہے، نضر کا جو معنی ہے یہ تازگی کا معنی ہوتا ہے، نضر تازگی کو بولتے ہیں. وجہ کیا ہے، ان کو کیوں نضر کہا جاتا تھا؟ قیلا شبہ النضر بذلک لوضاعتہ وجمالہ واشراق وجہہ. ان کو نضر کہنے کی وجہ یہ تھی کہ ان کا چہرہ بڑا چمکتا دمکتا تھا اور چہرے پر بڑا نور تھا، روشنی تھی، خوبصورت تھا چہرہ، اس وجہ سے ان کا نام نضر رکھا گیا. ابن کنانہ، نضر کے جو والد تھے ان کا نام کنانہ ہے، اور کنانہ یہ وہ ہیں کہ جن کا تذکرہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ اللہ پاک نے اہل عرب میں سے اولاد اسماعیل کو چنا، اہل عرب میں سے اولاد اسماعیل کو چنا اور اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو چنا، اور کنانہ میں سے اللہ پاک نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ پاک نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ پاک نے مجھے چنا۔ ٹھیک ہے، تو ان کا تذکرہ خود حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کنانہ کا۔ ابن خزیمہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے کنانہ ہیں، اور کنانہ کے والد خزیمہ ہیں۔ اچھا، یہ جو حضرت کنانہ ہیں ان کے حوالے سے یہ مذکور ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا تھا، اور جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ وصیت کی تھی، فرماتے ہیں انہ قد آنا خروج نبی بمکہ یدعا احمد۔ حضرت کنانہ کیا وصیت کر رہے ہیں کہ وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ جب مکے میں ایک نبی کا ظہور ہوگا جن کو احمد کہا جائے گا۔ یدعو الی اللہ و الی البر والاحسان و مکارم الاخلاق، جو اللہ کی طرف، احسان و بھلائی کی طرف اور اچھے اخلاق کی طرف بلائیں گے۔ فتبعوه تزداد شرفا الى شرفکم و عزا الى عزکم ولا تتعدوا ما جاء به فهو الحق۔ یعنی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو گے تو تمہارے شرف و عزت کے اندر اضافہ ہوگا، ان کی باتوں سے آگے نہ بڑھنا کہ ان کی باتیں ہی حق ہیں، ان کی باتیں ہی حق۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یہ جو دادا تھے نسب کے اندر، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پہلے سے ہی خبر دے دی تھی۔ ان کے والد ابن خزیمہ، خزیمہ خزمون سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مضبوط کرنا اور اس کی اصلاح کرنا، اس کو درست کرنا۔ تو چونکہ ان کا بھی یہی معاملہ تھا اس لیے ان کو خزیمہ کہا جاتا تھا۔ ابن مدرکہ، خزیمہ کے جو والد ہیں ان کا نام مدرکہ ہے۔ بعض نے کہا کہ ان کا نام حقیقتاً عمر تھا، نام کیا تھا؟ عمر۔ مدرکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مدرکہ ادراک سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پا لینا۔ تو یہ چھوٹے تھے، اپنے والد حضرت الیاس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے والد حضرت الیاس کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک وہاں سے خرگوش جو ہے یہ گزرا، دوڑا۔ خرگوش کتنا تیز دوڑتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو قابو کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ بھاگے اور فوراً جا کے اس خرگوش کو پکڑ لیا، اس خرگوش کو پکڑ لیا، یعنی اس کو پا لیا۔ تو اس وقت ان کے والد نے کہا کہ یہ تو مدرکہ ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ ان کے والد کے 100 اونٹ گم ہو گئے تھے، بھاگ گئے تھے 100 اونٹ، تو انہوں نے ان تمام کو پا لیا تھا، لے کر آ گئے تھے۔ تو اس وقت ان کے والد نے کہا کہ یہ مدرکہ ہے، یعنی پانے والے ہیں، ورنہ حقیقتاً ان کا نام جو ہے وہ عمر ہے۔ ان کے والد کا نام ہے الیاس، مدرکہ بن الیاس۔ احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آبا و اجداد میں سے کئی ایک کے نام لیے اور ان کو برا بھلا کہنے سے منع کیا، اور فرمائے کہ سارے کے سارے مومن تھے۔ کئی ایک کے نام لے کے، وہ میں آگے چل کے ذکر کر رہا ہوں اس کو۔ حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں زبیر بن بکار مشہور و معروف نسب بیان کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ولم تزل العرب تعظم الیاس بن مدر تعظیم اہل الحکمت کتعظیمها لقمان و اشباہه۔ حضرت الیاس جو تھے یہ انتہائی دانا شخص تھے، انتہائی دانا شخص تھے، اور عرب والے ان کی تعظیم اسی طرح کرتے تھے جیسا کہ لقمان حکیم کی، ان کی دانائی کی تعریف کرتے تھے، ویسے ہی ان کی تعریف و تعظیم کیا کرتے تھے حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ نقل کی کہ لا تسبوا الیاس فانہ کان مؤمنا۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور مبارک ہے وہ مختلف افراد سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا ہے، مرد کی پیٹھ کے اندر ہوتا ہے، تو جب حج کا موقع آتا تھا تو حضرت الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلبیہ یعنی لبیک، اللہم لبیک کی آواز اپنی پیٹھ سے سنا کرتے تھے۔ آج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پیٹھ میں تلبیہ کہتے تھے اور یہ سنا کرتے تھے۔ ابنی مدر، حضرت الیاس کے والد کا نام مدر ہے۔ مدر یہ مدیرتون سے نکلا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دودھ کے اندر کسی چیز کو ملانا، دودھ میں کسی چیز کو ملانا یا دودھ کے ساتھ کسی چیز کو پکانا، اور وہ جب چیز سفید ہو جائے، وائٹ ہو جائے، تو اس کو مدیرتن کہتے ہیں، اسی سے مدر نکلا ہے۔ تو فسمی مدرا لی بیاضہ، یہ بھی گورے چٹے تھے اس لیے ان کو مدر کہا جاتا تھا۔ ان کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ لا تصبو ربیعتا ولا مدر فانہما کانا مؤمنین، نہ ربیعہ کو برا بھلا کہو اور نہ مدر کو برا بھلا کہو، اس لیے کہ یہ دونوں مؤمن تھے۔ آپ نے حدی سنی ہے، حدی حدی یعنی اونٹوں کو بھگانے کے لیے، تیز رفتار کرنے کے لیے حدی پڑھی جاتی ہے، یعنی یہ عرب کا طریقہ کار ہے کہ وہ اشعار پڑھتے ہیں، اونٹوں کو مست کرنے کے لیے کچھ اشعار پڑھے جاتے ہیں اچھے آواز کے اندر۔ تو سب سے پہلے جو حدی خان تھے، سب سے پہلے جنہوں نے یہ اشعار پڑھے جس کی وجہ سے اونٹ اس طرح مست ہونے لگے، اونٹ تیز رفتار ہو جاتے اچھی آواز کی وجہ سے، اشعار کی وجہ سے، یہ حضرت مدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گر گئے تھے، اونٹ ان کے گرد جمع ہو گئے، تو انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کر دیے، بڑی خوبصورت آواز تھی جس کی وجہ سے اونٹ سارے مست ہو گئے۔ تو اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چلنا شروع ہوا۔ ابنی نزار، ان کے والد کا نام کیا تھا؟ نزار تھا۔ امام سہیلی یہ الروض الانف میں فرماتے ہیں کہ نزار جو ہے یہ نظرون سے نکلا ہے، نزار نظرون سے نکلا ہے، نون زارا، اور نظر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا تھوڑا ہونا۔ نزار کے جو والد تھے، حضرت نزار کے والد حضرت معد، انہوں نے دیکھا، امام سہیلی لکھتے ہیں، وکان ابوہ حین وریدا، جب حضرت نزار کی ولادت ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ نظر الی النور بین عینیہ، حضرت نزار کے آنکھوں کے درمیان نور چمک رہا تھا۔ انہوں نے جب یہ نور دیکھا تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا جو منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا، فرح بہ فرحا شدیدا ونحر واطعم، کہ انہوں نے خوب کھانا کھلایا لوگوں کو، اونٹ نہر کیے، اور فرمایا ان ھذا کلہ نظر لحق ھذا المولود فسمی نزارا لذلک، کہ یہ سارا کا سارا اس تھوڑے سے نور کی وجہ سے ہے جو ان کی آنکھوں کے درمیان چمک رہا ہے، میرے بیٹے کے آنکھوں کے درمیان چمک رہا ہے، اس لیے میں نے اتنی بڑی دعوت کی ہے، اسی وقت سے ان کو نزار کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ نظر سے نکلا ہے جس کا مطلب کسی چیز کا تھوڑا ہونا ہے، لیکن چونکہ چھوٹا سا نور کا نقطہ ان کی پیدائش کے وقت چمک رہا تھا، اس لیے ان کو نزار کہا جانے لگا۔ ٹھیک ہے، نزار کے والد ہیں حضرت معد، حضرت معد یہ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ حضرت عدنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بابرکت ہستی تھی، بخت نصر، جس نے بیت المقدس جو بستی تھی یہودیوں کی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس کے بعد اس نے ارادہ کیا تھا عرب کی طرف آنے کا اور مکہ مکرمہ کی طرف حملہ کرنے کا، تو اس وقت حضرت ارمیہ علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے، تو ان کی طرف اللہ پاک نے وحی کی تھی کہ وہاں حضرت عدنان ہیں، تو ان کو وہاں سے نکال کر لاؤ، ان کو وہاں سے نکال کر لاؤ، تو اللہ کے حکم سے حضرت عدنان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا، حضرت عدنان کو وہاں سے نکال لیا گیا تھا، ان کی پرورش پھر مکہ مکرمہ سے دور حضرت ارمیہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی۔ تو ان کے بارے میں پہلے سے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لے کر آئیں گے۔ اس پہ باتیں اور بہت ساری ہیں، امام قطب الدین الحنبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقریباً 150 صفحات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر گفتگو کی ہے، اپنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تک جو نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جا رہا ہے ہر ایک کے اوپر انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. تو مختصر مختصر کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں. اس کو اور ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہیں اردو زبان کے اندر تو شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے مدارج النبوہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پر کچھ گفتگو فرمائی ہے. وہاں پر یہ کچھ باتیں جو میں نے حضرت عدنان تک آپ کے سامنے ذکر کی ہیں اس کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد یعنی حضرت عدنان کے بعد پھر جو نسب ہے اس میں اختلاف آتا ہے. وہ بیٹے ہیں ابن عد, حضرت عدنان کے والد کا نام عد ہے, ان کے والد کا نام ابن عدد, ابن المقوم, ابن ناحور, ابن طیرحہ, ابن یعروب, ابن یشجب, ابن نابت, ابن اسماعیل, ابن ابراہیم, خلیل الرحمن علیہم السلام. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ کنفرم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے. ہاں ان سے نیچے کے جو افراد ہیں ان کے نام یہی تھے یا کچھ اور نام تھے اس میں اختلاف ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حدیث پاک میں فرمایا انا ابن الذبیحتین, میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد ہیں, یہ بالکل بات واضح ہے. ٹھیک ہے, ابنی طارحہ یا ابنی طارحہ وہو آزر, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارح تھا یا طارح تھا, طارح تھا یا طارح تھا. یہاں عبدالغنی البقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ لکھا کہ جو طارح ہیں یا طارح ہیں دونوں نام ذکر کیے گئے ہیں, یہی آزر ہیں, یہی آزر ہیں. لیکن صحیح یہ ہے کہ آزر جدا ہیں اور حضرت طارح جدا ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے کوئی بھی مشرک نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جبکہ آزر یہ واضح طور پہ کیا ہے, مشرک ہے. تاج الشریعہ مفتی اختر رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل ایک رسالہ اس موضوع پر لکھا ہے کہ آزر یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد تھا یا چچا, والد تھا یا چچا, اور عدلہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ آزر جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے. اور عرب کا یہ اصول اور قاعدہ ہے کہ وہ چچا کو بھی والد کہتے ہیں, چچا کو بھی والد کہتے ہیں. خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی مثال موجود ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور ان سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے, تو انہوں نے کہا کہ نعبدو الہ کا و الہ آبائکا, ہم آپ کے خدا یعنی اللہ پاک کی عبادت کریں گے اور آپ کے آبا و اجداد کے خدا یعنی اللہ پاک کی عبادت کریں گے. پھر آبا کون ہے, الہ آبائکا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ, وہ خدا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی خدا ہے یعنی آپ کے آبا و اجداد, آپ کے آبا, آبا ابن یعنی والد. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے کیا تھے, دادا تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا تھے, دادا کو بھی والد کہا جاتا ہے. اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے حقیقی والد تھے. اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آپس میں بھائی تھے, لیکن یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام کا کیا کہا گیا ہے, والد کہا گیا. تو والد کس اعتبار سے, چچا ہونے کے اعتبار سے. تو ہمارے یہاں پر بھی چچا جو ہوتا ہے اس کو ابو کہہ دیتے ہیں, والد کہہ دیتے ہیں. تو قرآن پاک میں جہاں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کہا گیا حقیقتاً وہاں مراد کیا ہے, چچا مراد ہے. ورنہ اہل سیر نے تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے اور یہ آثار بھی مذکور ہیں کہ آزر یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں بلکہ چچا تھا. ابنی ناحورہ, ابنی شاروخہ, ابنی راعو, ابنی فالخ, ابنی عیبرا, ابنی شارخہ, ابنی ارفخشدہ, ابنی سامی, ابنی نوح, ابنی لامکہ, ابنی متوشلخہ, ابنی اخنوخہ, وَهُوَ اِدْرِيسُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامِ فِي مَا يَزْعُمُونَ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاتے جاتے حضرت سیدنا اخنوخا یعنی حضرت ادریس علیہ السلام پر جا کے ملتا ہے. اخنوخ کی وضاحت کی کہ وہ کون ہے؟ حضرت ادریس علیہ السلام. وَهُوَ اَوَّلُ بَنِي آدَمَ اُعْتِيَ النُّبُوَّةَ وَخَطَّ بِالْقَلَمِ. حضرت ادریس علیہ السلام وہ ہیں کہ جو سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کو نبوت عطا کی گئی, جن کو نبوت عطا کی گئی, اور یہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا. ادریس علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر گئے تو ہر آسمان پر انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, جن میں ایک ملاقات حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی, ایک ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی. آپ جس نبی علیہ السلام کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو کہتا مرحبم بن نبی صالح, مرحبم بالاخ الصالح, خوش آمدید نیک نبی نیک بھائی کو, نیک نبی نیک بھائی کو. لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے آپ گزرے تو آدم علیہ السلام نے آپ کو کہا مرحبم بن نبی صالح والابن الصالح, نیک بیٹے کو خوش آمدید, نیک نبی کو خوش آمدید. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے بھی یہی الفاظ کہے مرحبم بن نبی صالح والابن الصالح, سب نے اخ کا بھائی کا اور ان دونوں نے ابن کہا. حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے ہیں اور ان سے بھی ملاقات ہوئی, انہوں نے کیا کہا؟ تو اس میں علماء کے دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الصالح کہا, اور ایک قول یہ ہے کہ انہوں نے اخ الصالح کہا. کیا کہا؟ اخ الصالح. اب والد ہیں اور بھائی کے رہے ہیں تو اس پر امام حلبی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے ہوئے آپ کے مقام کی وجہ سے آپ کو بھائی کہا, ٹھیک ہے, ورنہ حقیقی اعتبار سے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد میں سے آتے ہیں. یہ پہلی ہستی ہیں کہ جن کو آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت دی گئی, آدم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت دی گئی. یعنی حضرت آدم علیہ السلام تو نبی تھے رسول تھے, لیکن آپ کی اولاد میں جو سب سے پہلے نبی ہوئے وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہوئے, اور سب سے پہلے آپ نے قلم کے ساتھ لکھا. آپ کو ادریس کہنے کی وجہ یہ درس سے نکلا ہے کہ آپ کثرت کے ساتھ وہ صحیفے جو آپ پر نازل ہوئے تھے, 30 صحیفے آپ پر نازل ہوئے تھے, ان کا درس دیا کرتے تھے, اس لیے آپ کو ادریس کہا جاتا ہے. آپ سے پہلے لوگ کھالے پینا کرتے تھے, چمڑے جو جانوروں کی اسکین ہوتی ہے, جلد ہوتی ہے, اسی کو پہن کر لباس پہنا کرتے تھے. آپ نے سب سے پہلے لباس سیا ہے, سب سے پہلے آپ نے لباس سیا, آپ کے بعد لوگوں نے باقاعدہ اس طرح کا لباس پہننا یہ شروع کیا, ورنہ اس سے پہلے وہ صرف خالے لپیٹ کر اپنے جسم کو چھپا لیا کرتے تھے. ابن یردہ, ابن محلیلہ, ابن قیننہ, ابن یانشہ, ابن شیث, نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اور جو آبا و اجداد ہیں, یہ سلسلہ جاتے جاتے حضرت شیث علیہ السلام تک پہنچتا ہے. حضرت شیث کے بارے میں مختلف قول ہیں, بعض نے ان کے نبی ہونے کا قول کیا لیکن بعض نے نہیں کیا. یہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بڑے بیٹے تھے, حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے. ان کو آدم علیہ السلام ہیبت اللہ کہا کرتے تھے. جب قابل نے حضرت حابل کو شہید کر دیا تو اس کے بعد اللہ پاک نے یہ بیٹا عطا کیا. یہ انتہائی لمبے تڑنگے اور انتہائی حسین و جمیل تھے, بہت خوبصورت تھے. تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو کہا کرتے تھے کہ اللہ پاک کی طرف سے تحفہ ہے. قابل تو گیا کام سے, اس نے تو قتل کر دیا, وہ تو تباہ ہو گیا, اور حضرت حابل بھی شہید ہو گئے. تو ان دونوں کے بعد اللہ پاک نے حضرت شیث علیہ السلام کی صورت میں بیٹا حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا, جن کو حضرت آدم علیہ السلام اللہ کا تحفہ کہا کرتے تھے, ابن آدم علیہ السلام. یہ سلسلہ نسب ہے جو حضرت آدم علیہ السلام تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچتا ہے. آگے فرماتے ہیں امام عبد الغنی بن عبد الواحد المقدسی, هذا النسب ذكره محمد بن اسحاق ابن يسار المدني في احدى الروايات عنه. یہ جو سلسلہ نسب ذکر کیا نا حضرت آدم علیہ السلام تک، یہ مشہور مغازی کے امام محمد بن اسحاق ابن یسار المدنی انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے، انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے. پھر فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَدْنَانَ مُتَّفَقٌ عَلَىٰ صِحَتِهِ مِنْ غَيْرِ اِخْتِلَافٍ فِيهِ، کہ حضرت عدنان تک تو یہ نسب جو ہے اس کے صحت کے اوپر اتفاق ہے، اس کے صحت پر اتفاق ہے، اس میں کسی طرح کو کوئی اختلاف نہیں ہے. وَمَا بَعْدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، لیکن حضرت عدنان کے بعد کیا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتا ہے کہ ان کے نام کیا تھے. اسی لیے نام بھی بڑے مشکل مشکل ہیں جو زبان پر بھی نہیں چڑھتے، اور ان کے معنی کے اوپر بھی علماء نے بڑا زور لگایا کہ کسی طریقے سے ان کے معنی کو بھی بیان کر سکے، ورنہ حقیقی طور پہ یہ الفاظ جو تھے وہ سریانی زبان کے اندر تھے. وَمَا بَعْدَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، حضرت عدنان کے بعد جو نسب ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے. وَقُرَيْشٌ ابْنُ فِهْرِ بْنِ مَالِكٍ، قریش کون ہے؟ جو حضرت فہر بن مالک کی اولاد ہیں، حضرت فہر بن مالک کی اولاد ہیں، وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں؟ قریش کہلاتے ہیں. وَقِيلَ عَنْ نَدْرِ بْنِ كَنَانَا، یعنی نَدْر بن كِنَانَا کی جو اولاد ہیں وہ قریش کہلاتے ہیں. لیکن دونوں باتیں ٹھیک ہیں، اگر آپ نَدْر بن كِنَانَا کی اولاد لیں گے تو بھی ان کی نسل کن سے چلی ہے؟ حضرت فہر سے، لہذا بات ایک ہی ہو جائے. بات یہاں تک یہ نسب کی گفتگو ہوئی. اور اگلا جو اس حوالے سے گفتگو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بارے میں مختصر ذکر کیا ہے، تھوڑا سا یہ اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. وَأُمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم آمِنَةُ بِنْتُ وَحْبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلَابِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ. حضرت آمینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ان کا نام تھا آمینہ یعنی امن والی. یہ اولاد ہیں حضرت وہب کی، ان کے دادا کا نام ہے عبد مناف، دادا کا نام عبد مناف. عبد مناف کے والد کا نام ہے زہرہ، والد کا نام زہرہ ہے. زہرہ تو ان کا مطلب ہوتا ہے چمک دمک، چمک دمک. یہ جو زہرہ ہیں یہ ان کے والد کا نام ہے کلاب، ان کے والد کا نام ہے کلاب. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو دادا ہیں حضرت قصی، حضرت قصی یہ ان کے بھائی ہیں. حضرت کلاب کے دو بیٹے تھے، حضرت زہرہ اور حضرت قصی. تو یہاں کلاب پر پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ کا نسب ایک ہو جاتا ہے، دونوں کا نسب یہاں جا کر مل جاتا ہے. پھر کلاب کے والد مرہ ہیں، مرہ کے والد کعب ہیں، کعب کے والد لؤی اور ان کے والد غالب ہیں. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں ہمیں ہماری آل اولاد کو اللہ پاک لمحہ بلمحہ اضافہ نصیب فرمائے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس حوالے سے مزید نسب کی جو گفتگو ہے، کچھ باتیں تو میں نے ذکر کی ہیں، ورنہ یہ تھوڑا مشکل امر ہوتا ہے نسب کو یاد رکھنا اور نسب کے بارے میں گفتگو کرنا. اس بارے میں قلیل ہی لوگ ہوتے ہیں، پہلے عرب میں یہ بہت تھا. اب بھی آپ کو ملیں گے بعض مختلف علاقوں کے اندر، مختلف ملکوں کے اندر لوگ کہ جو نسب بڑا یاد رکھتے ہیں اور اس کے فوائد بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن عرب کے اندر اس کا رواج بہت تھا. سبا معلقات کے اندر آپ پڑھ کے آ چکے ہیں کہ وہ گھوڑوں تک کے نسب یاد رکھتے تھے کہ گھوڑا کس نسل سے نسب سے چلتا ہوا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو یاد رکھنا بھی بڑی بات ہے اور اس کا تذکرہ کرتے رہنا بھی بڑی بات ہے. کم از کم حضرت عدنان تک کا جو نسب ہے وہ ہر سنی کو چاہیے کہ اچھی طریقے سے اسے یاد رکھے. اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت و محبت نصیب فرمائے، اس میں اضافہ نصیب فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ایمان ہے قول مصطفی.